السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومطاعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرين، معزز سامعين، حق سبحانہ و تعالی کا کرم ہی کرم ہے، احسان عظیم ہے کہ جس رب کریم نے ہمیں اور آپ کو کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے، اس رب کریم کا بے حد بے حساب انعام ہے، احسان ہے کہ جس نے ہمیں عید کا بابرکت موقع عطا فرمایا. عید الاضحیٰ کے موقع پر بہت بڑے مجمع کو اللہ پاک نے قربانی کی توفیق عطا فرمائی. اللہ کی بارگاہ میں یہی التجا ہے کہ اللہ پاک پوری امت کی طرف سے پیش کی جانے والی قربانیوں کے نذرانوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ بہت ہی قدردان ہے، بندوں کی طرف سے کوئی بھی عبادت جو پیش کی جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ اس کو بڑی قدر و منزلت سے دیکھتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرما دیا کہ اگر ہماری راہ میں، ہماری محبت میں ایک دانہ کوئی خرچ کرتا ہے، اس کی مثال دی جیسے گندم کا ایک دانہ ہو، اس کو زمین میں ڈال دیا جائے، اس سے پودا نکلے، اور اس کے اندر جب خوشہ نکلنے کے بعد بالیاں نکلتی ہیں تو اس میں 100 بالیاں نکلیں، ہر بالی کے اندر 100 دانے، تو ایک دانے سے اللہ تعالیٰ نے 700 دانے اگا دیے. گندم کا دانہ اگایا، اس سے پودا نکلا، پودے کے بعد جو گندم کا بالی ہوتی ہے جس میں گندم اگتی ہے، تو اس میں 7 بالیاں، ہر بالی کے اندر یہ کے بعد دیگرے بڑی ترتیب سے بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیروئے گئے گندم کے دانے، تو ہر بالی کے اندر 100 دانے، تو 7 بالیوں کے اندر 700 دانے اللہ تعالیٰ ایک دانے سے اگاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ایک خرچ کرو گے، ہم اس کو بڑھا کر 700 تک لے جائیں گے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے خلوص کے اور اخلاص کے جذبوں کی وجہ سے اور مزید بھی اس میں ترقی عطا فرمائیں گے. یہ تو اللہ کی زمین کا حال ہے جو اللہ کی مخلوق ہے. ایک دانہ اس کو دو 700 دانے وہ ہمیں پلٹ کر واپس دیتی ہے. اس اللہ احکم الحاکمین, اس رزاق, اس سخی داتا کا کیا کہنا کہ بندہ جب اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ واللہ یضاعف لمن یشاء جس کے لیے جتنے درجے چاہے گا بڑھائے گا. تو یہ قربانی کا عمل بھی اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ اللہ ہی کے حکم سے اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے نذرانے پیش کر دیے. کسی نے حصے لیے 8-9-10 ہزار کے, کسی نے بکرا خریدا, کسی نے گائے خریدی, کسی نے ایک جانور, کسی نے کئی جانور, کسی نے اپنی طرف سے, کسی نے اپنے ماں باپ کی طرف سے, عزیز اور اقارب کی طرف سے. اور کتنے ہی خوش نصیب ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کے نذرانے پیش کیے. اللہ تعالیٰ بڑے ہی قدردان ہیں. یہ ساری کی ساری عبادات در حقیقت ہم اپنے ہی آخرت کے کھاتے میں ذخیرے کر رہے ہیں. دنیا میں تو لگتا ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, لیکن انفرادی حیثیت میں ہر شخص اپنا آخرت کا کھاتا بڑھا رہا ہے, نیکیاں جمع کر رہا ہے, ذخیرے وزندار کر رہا ہے. قیامت کے دن یہی قربانیاں اپنے کھر, اپنے بال, اپنے سنگھ سمیت لائی جائیں گی اور ان کو نیکیوں کے پلڑے میں رکھ کر باقاعدہ ان کا وزن ہمارے نیک اعمال میں کیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں سبق سکھا کر گئے ہیں وہ سبق ہے سخاوت کا, دریا دلی کا, کہ اللہ کے راستے میں جب اللہ کا حکم آ جائے تو سخاوت کا مظاہرہ کرو. اہل ایمان کا جو آپ نے مزاج بنایا وہ مزاج ہی سخاوت پر اس کی بنیاد رکھی, کہ ایسے سخی بنو کہ جب اللہ کے نام پر دینے کا وقت آئے اس وقت پہ چوں چرا نہ ہو, دل کھول کے بے دریغ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے. پلٹ کر اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه, جو بھی تم مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اللہ پاک اس کا بدل تم کو عطا فرمائیں گے. اور یہ جو مال دنیا میں خرچ کر دیا جاتا ہے یہ حقیقت میں آخرت کا ذخیرہ بنتا ہے. ما عندكم ينفد وما عند الله باق, جو مال تمہارے پاس ہے وہ تو فنا ہونے والا ہے, جو اللہ کی محبت میں خرچ کر دیا وہی مال اللہ کے ہاں باقی رہنے والا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھر میں بکری ذبح ہوئی, آپ باہر تشریف لے گئے تھے, جب واپس پلٹ کر آئے تو آپ نے پوچھا کہ بھائی بکری کا کتنا گوشت کیا ہوا, تو زوجہ محترمہ نے بتایا کہ ساری بکری بٹ بٹا کر ختم ہو گئی, صرف ایک دستی باقی بچی ہے. بکری کا سارا گوشت تو بٹ بٹا کر ختم ہو گیا, صرف ایک دستی باقی بچی ہے. اس جملے کو سن کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں, بکری کا سارا گوشت جو تقسیم ہو گیا اڑوس پڑوس میں, ضرورت مند, غریب, بیوہ, یتیم, مسکین, رشتہ داروں میں جو تقسیم ہو گیا, فرمایا کہ وہ تو سب کا سب باقی ہو گیا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, ابد الآباد کے لیے وہ ذخیرہ ہو گیا, وہ بٹ بٹا کر ختم نہیں ہوا بلکہ وہ تو باقی ہو گیا اور جو ہم کھائیں گے وہ ختم ہو جائے گا. تو اللہ کے راستے میں, اللہ کی محبت میں, اللہ کے حکم کی تعمیل میں مال جس عنوان سے بھی خرچ کیا جاتا ہے وہ ہم اپنے ہی ذخیرے کے اندر اس کو محفوظ کر لیتے ہیں. اللہ پاک جس نے ہمیں یہ مال و دولت دیا اسی نے پھر حکم بھی دیا, اس کے حکم کے آگے جب بندہ سر تسلیم خم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑی قدر فرماتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن اللہ کی محبت میں اخلاص کے ساتھ ایک کھجور کا دانہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دست قدرت میں پالتے ہیں, تربیت کرتے ہیں, اس کی نشو نما کرتے ہیں, اس کو بڑھوتری کی طرف لے جاتے ہیں. اور مثال دی کہ جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے, اس کی دیکھ بھال لگتا ہے, تو اللہ تعالیٰ بھی اس ایک کھجور کے دانے کی اپنے دست قدرت کے اندر پرورش فرماتے ہیں, یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ ایک کھجور کا دانہ احد پہاڑ کے برابر بنا کر واپس بندے کو لوٹا دیں گے. تو جو بندہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے, کھلے دل سے خرچ کرتا ہے, وہ اپنے ہی لیے آخرت میں ذخیرے بڑھاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے آبا اور اجداد ہی سے یہ سخاوت چلی آئی ہے, اور آپ نے بھی سخاوت کے مظاہرے کیے اور اپنی امت کو بھی سخاوت کا درس دیا. آپ کا لقب ہے ابن الذبیحین, دو ذبیح شدہ انسانوں کے بیٹے. ایک ذبیح تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہے, کہ جن کی قربانی ہم اور آپ سب جانتے ہیں, کہ حضرت ابراہیم نے اپنے لخت جگر, نور نظر, اپنے دل کے ٹکڑے کو اپنے ہی ہاتھوں اللہ کے حکم سے قربان کر ڈالا. اللہ کے فیصلے ایسے تھے کہ قربانی کا سارا معاملہ مکمل ہونے کے باوجود جب دیکھا تو بیٹے کے بجائے جنت میں پلا ہوا دمبا وہ ذبح ہوا لیٹا تھا. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کا لقب ملا, کہ اللہ کی محبت میں, اللہ کے راستے میں, اللہ کے حکم کی تعمیل میں جن کو ذبح کیا گیا. اور دوسرے آپ کے والد ماجد ہیں حضرت عبداللہ, یہ بھی ذبیح اللہ ہیں. آپ کے اجداد کے اندر حضرت اسماعیل کی جو اولاد چلتی چلی آئی, ایک دوسرا قبیلہ جو یمن سے آیا تھا, قبیلہ بنی جرہم, یہ دونوں مکہ میں آباد تھے. ایک وقت آیا کہ ان دونوں قبائل میں جنگ ہوئی, بنو اسماعیل اور بنو جرہم میں. بنو اسماعیل نے پھر مکہ کے اندر غلبہ پایا, بنو جرہم کو نکال باہر کیا. اس وقت انہوں نے جاتے جاتے زمزم کا وہ مبارک کنواں جو حضرت اسماعیل کی بدولت انسانیت کو ملا تھا, جاتے جاتے انہوں نے جنگی حالات کے اندر اس کنویں کو بھی بند کر ڈالا, اس کا نام و نشان مٹا دیا. 300 سال تک یہ زمزم کا کنواں بند رہا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آفتاب طلوع ہونے کے قریب تھا, آپ کے دنیا میں تشریف آوری کی نشانیاں ظاہر ہو رہی تھیں, اس وقت آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کو یکے بعد دیگرے مسلسل خواب کے اندر گویا کہ رہنمائی کی جا رہی تھی, اور آپ سے کہا جا رہا تھا کہ پاک پانی کو نکالو, پاکیزہ پانی کو نکالو. ایک دن, دو دن, تین دن مسلسل آپ کو خواب میں کہا جا رہا ہے کہ پاکیزہ پانی نکالو. تیسرے دن آپ نے پوچھا کہ پاک پانی کہاں سے نکالوں, بتایا گیا کہ آپ حرم میں موجود رہنا, ایک کوا آئے گا, جس جگہ وہ ٹھونگ مارے گا اسی جگہ سے وہ پاک پانی نکلے گا. آپ جاگنے کے بعد اسی طرح حرم میں موجود رہے, کوا آیا, اس نے زمین پر ایک جگہ ٹھونگیں ماری, آپ نے اسی جگہ نشان لگا لیا. یہ نشان لگانے کے قدرتی معاملات بڑے عجیب و غریب ہیں. اللہ تعالی نے بسا اوقات خواب کے ذریعے ایسے حقائق کو روشناس کرایا کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. حضرت عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالی عنہ قیروان کے اندر 19 صحابہ کے ساتھ لشکر اسلام لے کر پہنچے تھے, اور وہاں جب آپ کو بتایا گیا کہ یہاں وحشی درندے ہیں, جنگلی جانور ہیں, آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, آپ نے صحابہ کو لیا, ایک پہاڑی ٹیلے پر چڑھے, اعلان کیا کہ اے جنگل کے جانوروں, 3 دن تمہارے پاس ہیں, تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں, ہم یہاں پڑاؤ ڈالنا چاہتے ہیں, 3 دن کے اندر اندر یہ جنگل خالی کر دو, اس کے بعد اگر ہمیں کوئی درندہ ملا ہم اسے ماریں گے تو پھر ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے. یہ اعلان سن کر سارے جنگلی درندے اپنے اپنے بچوں کو اپنے منہ میں لٹکا کر وہاں سے نکل رہے تھے, نقل مکانی کر رہے تھے, اس جنگل کو خالی کر دیا. مسجد کا بنانے کا موقع آیا کہ مسجد یہاں تیار کی جائے. اب حیران تھے کہ قبلے کی سمت کا تعین کس طرح سے کریں. اسی حیرانی کے اندر سوئے رات کو خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا. آپ نے پوچھا کہ عقبہ کیوں پریشان ہو, بے چین نظر آتے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ مسجد تیار کرنی ہے لیکن قبلے کا تعین نہیں ہو رہا. فرمایا کہ آؤ میں تعین کر دوں. اپنے ساتھ لیا, آپ کے عصا مبارک آپ کے ساتھ تھا, آپ نے آ کر زمین کے ایک خاص جگہ پر نشان لگایا, اپنے عصا کی نوک سے نشان لگایا اور آگے محراب کا نشان بنایا. فرمایا کہ یہ تمہارا قبلہ ہے. خواب دیکھ کر جب صبح اٹھے تو بعینہ ہی اسی جگہ پر وہ بنیادیں اور محراب کی جگہ کھدی ہوئی تھی. خواب کے اندر ہی اللہ پاک نے ایسا انتظام کیا صدیاں بیت جانے کے بعد اب جب سائنسی دور آیا, اس مسجد کو جب قبلے کے اوپر جانچا گیا, بالکل وہ قبلے کی سیدھ میں بنی ہوئی ہے. خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی بنا رہے تھے, قبلے کے تعین کا وقت آیا, تو آپ سوچو بچار میں تھے کہ قبلے کی سیدھ کس طرح معلوم کریں. اللہ پاک نے جبریل امین کو بھیجا, جبریل امین نے ایک پر لگایا زمین پر, بالکل بیت اللہ آپ کو سامنے نظر آ رہا تھا, آپ نے سیدھ کا تعین کر کے نشان لگایا اور مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی. اللہ ہی کرنے والے ہیں. تو غرض یہ کہ حضرت عبد المطلب کو خواب میں بتایا گیا, کوا آئے گا, نشان لگائے گا, اس جگہ آپ زمین کھود لینا. وہاں جب صبح ہوئی, آپ نے نشان لگایا اور اس کے بعد قریش سے کہا کہ اس جگہ سے ہمیں کنواں کھود کر پانی نکالنا ہے, یہاں سے مبارک پانی نکلے گا. قریش نے کہا کہ یہ عجیب غریب بات کرتے ہیں, ہم اس محنت اور کٹھن معاملے میں آپ کے ساتھ شریک نہ ہوں گے. اس وقت حضرت عبد المطلب کے بڑے صحابزادے حضرت حارث, وہ اکیلے اکلوتے بیٹھے تھے, کہا کہ کچھ بھی ہو میں تو اس جگہ کو کھود کر پانی نکال کر رہوں گا. اپنے بیٹے کو لیا اور خود کسی پھاوڑا لیا اور اس جگہ کھودنا شروع کیا. بڑی سخت سنگریزوں والی پتھریلی زمین تھی, کھود رہے تھے اور اس کے اندر جو جاتے وقت انہوں نے پتھر وتھر ڈالے تھے, اس ساری زمین کو کھودتے کھودتے تھک جاتے. اس وقت کہنے لگے, یہ بھی کوئی سرداری ہے کہ سردار کے پاس ایک بیٹے کے علاوہ کوئی اولاد نہ ہو؟ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے تو میں ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا. بعد میں اللہ پاک نے آپ کو یکے بعد دیگرے 10 نہیں, 12 نہیں, 15 بیٹے مختلف شادیوں سے عطا فرمائے اور آپ اس بات کو بھول گئے. وہ کنواں کھودتے کھودتے اس واقعتاً وہ پرانی منڈیر نمودار ہوئی, زمزم کا کنواں نمودار ہوا, پھر وہاں سے چشمہ پھوٹا, پھر سے اللہ پاک نے انسانیت کو اس مبارک پانی سے سیراب فرما دیا. مدت گزر گئی, پھر آپ کو خواب میں دکھایا گیا کہ عبد المطلب اپنی اس منت کو تو پورا کرو جو تم نے کہا تھا کہ 10 بیٹے اگر مجھے ملے ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں گا. وہ پرانی منت یاد آئی, سارے بیٹوں کو جمع کیا. بیٹوں نے کہا کہ ابا جس بیٹے پر آپ ہاتھ رکھیں گے وہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہے. کہا کہ انصاف سے کام لیں گے, قرآن نازی کر لیتے ہیں. قرآن اندازی کی گئی, آپ کے بیٹوں کے اندر حضرت عبداللہ جو حضور کے والد ماجد ہیں ان کا نام نکل آیا, جو حضرت عبد المطلب کے بہت زیادہ چہیتے اور لاڈلے اور پیارے بیٹے تھے. اب معاملہ جب قربانی کا آیا, ذبح کا معاملہ آیا, ایک روایت میں تو یہ کہ آپ کی بہنوں نے مشورہ دیا کہ ابا ہمارے اس بھائی کے بجائے جو ایک انسان کے قتل کا کفارہ ہے 10 اونٹ, وہ اس کے متبادل کر کے قرآن اندازی ڈال کے دیکھیں, ہو سکتا ہے کہ کفارے والے اونٹ نکل آئے تو پھر اس کے بدلے اونٹوں کو ذبح کر دیا جائے. اور ایک روایت میں ہے کہ وہاں عاص ابن وائل, وہ بھی سردار تھے, وہ آڑے آئے, کہا کہ مکہ کی سرزمین پر کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی رسم نہیں ڈال سکتا. آڑے آئے, کہا کہ یہ منت مجھ کو پوری کرنی ہے, بہر صورت پوری کرنی ہے. جب دونوں طرف سے ٹکراؤ ہوا, قریش ایک طرف ہو گئے, عبد المطلب تنہا رہ گئے. سارے قریش نے کہا کہ یہاں باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی رسم نہیں ڈال سکتا. تو عبد المطلب نے کہا کہ ٹھیک ہے, جو ہماری پنچایت فیصلہ کرے گی اسی پر عمل کرتے ہیں. اس وقت کی جو ایک مشہور خاتون تھی جو کاہینہ تھی, اس کے پاس سارے اپنا فیصلہ لے کر گئے. اس نے یہ فیصلہ دیا کہ کفارہ قتل جو 10 اونٹ بنتا ہے تو 2 پرچیاں ڈالی جائیں, عبداللہ کا نام بھی لکھا جائے, 10 اونٹ بھی ڈالے جائیں. اگر تو 10 اونٹ نکل آئے تو ان کے بدلے اونٹ کو قربان کر دیا جائے. یہ فیصلہ سن کر عبد المطلب آ گئے اور اس کے بعد سارے قریش بھی تماشا دیکھنے کے لیے موجود ہیں. ایک طرف حضرت عبد المطلب کے اونٹ ہیں, ان میں سے 10 اونٹ الگ کر لیے گئے اور حضرت عبداللہ اور 10 اونٹ کا نام لکھ کر قرآن اندازی کی گئی تو حضرت عبداللہ کا نام نکل آیا. آپ نے 10 اونٹ مزید اضافی اور بڑھائے, 20 اونٹ اور حضرت عبداللہ کا نام لکھا تو پھر عبداللہ کا نام نکل آیا. 10 اونٹ حضرت عبد المطلب بڑھاتے چلے گئے, یہاں تک کہ 70 اونٹ اور حضرت عبداللہ کا نام لکھا تو عبداللہ ہی کا نام نکلا. 80 اونٹ عبداللہ کا نام تو عبداللہ ہی کا نام نکلا. 90 اونٹ عبداللہ کا نام تو عبداللہ ہی کا نام نکلا. جس وقت تعداد پوری 100 ہو چکی تھی, اس وقت جب قرآن ڈالا گیا تو 100 اونٹ والی پرچی نکل آئی. حضرت عبد المطلب فرمانے لگے کہ شاید یہ وسوسہ ہو, دوبارہ قرآن اندازی کروں گا. پھر دوبارہ کیا تو 100 اونٹ نکلے. سہبارہ پھر قرآن اندازی کی تو پھر 100 اونٹ والی پرچی نکلی. اس طرح سے پھر حضرت عبداللہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد گرامی تھے، ان کے بجائے پھر 100 اونٹ حضرت عبد المطلب نے صفا پہاڑی کے نیچے خود اپنے ہاتھ سے قربان کر کے سارے لوگوں میں تقسیم کر دیے. اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابن الذبیحین ہیں، دو ذبیحوں کے بیٹے ہیں، ایک تو حضرت اسماعیل علیہ السلام، دوسرے آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ کہ ان دونوں کے ذریعے اللہ پاک نے آپ کو ابن الذبیحین کا لقب عطا فرمایا، دو ذبح شدہوں کے بیٹے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادا بھی سخی اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سخی، کہ آپ نے خود حجۃ الوداع کے موقع پر میں نے عرض کیا تھا 63 اونٹ اللہ کی بارگاہ میں قربان کر ڈالے. اور یہ سخاوت ایسا عالیشان عمل ہے کہ جس دل کی سخاوت کے ساتھ، فراخ دلی کے ساتھ اللہ کا بندہ اللہ کی عبادت انجام دیتا ہے، اپنا مال اللہ کی محبت میں لٹاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر دنیا ہی میں عطا فرما دیتے ہیں. فرشتہ ہے جو دعا کرتا ہے اللہم اعطی منفقا بدلا، دوسرا فرشتہ ہے وہ بد دعا کرتا ہے اللہم امسک ممسکا تلفا، اے اللہ جو بھی شخص اپنے مال کو خرچ کرتا ہے آپ اس کو نعم البدل عطا فرمائیں. دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم اے اللہ جو بھی اپنے مال کو بچا بچا کے روک روک کے رکھتا ہے اس کے مال کو ہلاک و برباد فرمائیں. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، کسی بھی انداز سے مال لٹانے والا دنیا ہی کے اندر اس کا نعم البدل بہترین شکل میں پاتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کے اس مال کو ذخیرہ بنا دیتے ہیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ یا رب جب آپ ناراض ہوتے ہیں تو نشانی کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب میں ناراض ہوتا ہوں بے وقت بارش برساتا ہوں. بارش کا موسم نہ ہو، فصل تیار ہے، غلہ اگ چکا ہے، کھیتی کاٹنے کے قریب ہے، اچانک بارش برستی ہے، سارا نقشہ تہس نہس ہو جاتا ہے. موسم نہیں تھا، بے وقت بارش برس گئی، ہلاکتیں اور تہلکہ مچ جاتا ہے. اور فرمایا کہ دوسری نشانی یہ ہے کہ جب میں ناراض ہوتا ہوں پیسہ بخیل کے ہاتھ میں دیتا ہوں، پھر وہ پیسہ خرچ نہیں ہوتا، وہ تجوریوں کے اندر محفوظ رکھا جاتا ہے. اور تیسرے فرمایا کہ جب میں ناراض ہوتا ہوں تو حکومت نا اہل کے حوالے کر دیتا ہوں. فرمایا کہ جب آپ راضی ہوتے ہیں تو، فرمایا کہ جب راضی ہوتا ہوں بارشیں بر وقت برساتا ہوں، پیسہ سخی کے ہاتھ میں دیتا ہوں، حکومت اس کے اہل کے حوالے کر دیتا ہوں. شیطان سے کسی کی ملاقات ہوئی، پوچھا تمہارا دوست کون ہے، تمہارا پکا یار کون ہے؟ کہاں کہ 3 خصلتیں جس میں پائی جائیں، بہت زیادہ غصہ کرنے والا میرا چہیتا دوست ہے، شراب پینے والا یا کوئی بھی نشہ کرنے والا میرا دوست ہے، اور اسی طریقے سے وہ شخص جو بخیل ہو، پیسے کو جمع کر کر کے تجوریوں میں بھر بھر کے رکھے، یہ میرا دوست ہے، غصہ کرنے والا، نشہ کرنے والا اور بخیل انسان. اور کہا کہ اگر کسی شخص میں یہ 3 خوبیاں جمع ہو گئیں وہ میرا اور میں اس کا تابع دار. وہ شیطان کا بھی شیطان بن جاتا ہے، شیطان خود کہتا ہے کہ اگر یہ 3 خصلتیں، 3 عیوب، 3 برائیاں کسی میں جمع ہو گئیں، کہ بہت زیادہ بات بات پہ غصہ کرنے والا اور اسی طریقے سے نشہ کرنے والا اور اسی طریقے سے بخل کا عادی، کا 3 برائیاں جس میں جمع ہوں تو وہ میرا متبو، میں اس کا تابع بن کر رہ جاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سخی مزاج رکھے، سخاوت کا جو جذبہ اللہ پاک نے اہل ایمان کو دیا ہے اس کے مطابق ہمیں ہمیشہ دل کھول کے دینی معاملات کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. حاتم تائی جو عرب کا مشہور سخی گزرا ہے، اس سے کسی نے پوچھا کہ حاتم اپنے سے بھی بڑا کسی کو سخی پایا؟ کہا کہ ہر دیہاتی مجھ سے بڑا سخی ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا کہ ایک رات میں سفر پر تھا، ایک دیہاتی کے یہاں مجھے رات گزارنے کا موقع ہوا، تو رات اس نے میرے ضیافت کے لیے بکری ذبح کر دی، اور وہ بکری کے ساتھ اس کی سری بھی بھن کر لایا تھا. کھاتے کھاتے میں نے اس کی سری میں سے جب مغز کھایا تو مغز مجھے بڑا پسند آیا، تو میں نے کہا کہ واہ مغز تو بڑا مزیدار ہے. یہ جملہ سن کر وہ دیہاتی اٹھا، یکے بعد دیگرے 5 بکریوں کے مغز بھن کے میرے سامنے اس نے رکھ دیے. صبح جب ہوئی میں باہر نکلا تو دیکھا 5 بکریاں سر کٹی ہوئی پڑی تھی، کہ جن کے سر کٹے میں پوری سالم بکریاں پڑی تھی. میں نے کہا یہ کیا؟ اس دیہاتی نے کہا کہ آپ کو بکری کا مغز پسند آیا تھا، میرے پاس 5 بکریاں تھیں، میں نے 5 بکریاں قربان کر کے یکے بعد دیگرے آپ کے لیے مغز پیش کر دیے. حاتم نے پوچھا کہ اس کے علاوہ اور بھی بکریاں ہیں؟ کہا کہ نہیں، یہی کل 6 بکریاں تھیں، ایک پہلے ذبح کی اور 5 بکریاں موجود تھیں، پانچوں کا سر کاٹ کے آپ کے سامنے اس کا مغز لا کے رکھ دیا. تو حاتم کہنے لگا کہ وہ مجھ سے زیادہ سخی تھا. پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ نے پلٹ کر کیا بدلہ دیا؟ حاتم تائی نے کہا کہ میں نے اس کو 500 بکریاں دی، 100 اونٹ دیے. تو اس نے کہا پھر تو آپ بڑے سخی ہوئے، اس نے تو خالی 5 بکریاں قربان کی اور آپ نے تو پورے کے پورے 500 بکریاں دے ڈالی اور 100 اونٹ بھی دیے. کہا کہ نہیں، بڑا سخی وہ تھا، اس کی کل پونجی وہی 5-6 بکریاں تھیں، اس نے کل پونجی میرے اوپر لٹا دی. میرے پاس تو اور بھی مال تھا، میں نے کل مال میں سے اس کو صرف 500 بکریاں دی، اور بھی اونٹ تھے اس میں سے صرف 100 اونٹ دیے. اصل سخی تو وہ تھا کہ جس نے کل سرمایہ مجھ پر لٹا ڈالا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے ہی سخی مزاج تھے. حضرت عقبہ ابن رافع کوئی اور دوسرے صحابی تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ مغز کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، قبول فرمائیں گے؟ آپ نے اجازت دے دی. تو اگلے دن دیکھا تو اونٹوں کے اوپر دیگے لدی ہوئی چلی آ رہی دعوت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے کہ اتنے بڑے پیمانے پر دعوت چلی آ رہی ہے. پوچھا کہ بھائی یہ کیا؟ کہا کہ یا رسول اللہ مغز کی دعوت آپ کی ہے، تو آپ کی اس دعوت کے لیے میں نے 100 اونٹ قربان کر کے ان کے مغز کو تیار کرایا ہے. ایسے سخی مزاج اللہ کے چاہنے والے، اللہ کے رسول کے چاہنے والے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا السخی قریب من اللہ، قریب من الناس، قریب من الجنہ، بعید من النار. سخی انسان اللہ کے نزدیک ہے، اللہ کے بندوں کے نزدیک ہے، جنت سے قریب ہے اور دوزخ سے دور ہے. جب سخاوت کا معاملہ آئے، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا موقع آئے، بندہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں، اللہ کی محبت میں جب مال لٹاتا ہے، اللہ سے نزدیک ہوتا ہے. اللہ کے بندوں پر مال خرچ کرتا ہے، اللہ کے بندوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے، جنت اس کے قریب کر دی جاتی ہے، جہنم سے وہ دور کر دیا جاتا ہے. اس کے برخلاف بخیل انسان اللہ سے دور، اللہ کے مخلوق سے دور، جنت سے دور اور جہنم کے نزدیک ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس قربانیوں کے نذرانوں کو قبول و منظور فرما کر آخرت کے ذخیرے بنا لے، اور دل کھول کے اپنے بندوں پر مال و دولت لٹانے والا ہم سب کو بنائے. آج اسے میں اکتفا کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ.